الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الامين واعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، روزے کی عبادت زیر بحث ہے۔ اس میں ہم نے روزے کی حقیقت کو سمجھا، اس کی تاریخ کا مطالعہ کیا۔ اب اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ روزے کا مقصد کیا قرآن مجید میں بیان ہوا۔ سورہ بقرہ کی جو آیات اس میں سر عنوان ہیں، ان میں روزے کا مقصد قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ لوگ خدا سے ڈرنے والے بن جائیں، لعلکم تتقون۔ یعنی یہ روزے کی عبادت اس لیے لوگوں پر لازم کی گئی ہے کہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے اصل میں لعلکم تتقون کے الفاظ آئے ہیں، یعنی تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ قرآن کی اصطلاح میں تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے شب و روز کو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کے اندر رکھ کر زندگی بسر کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، خیر اور شر کی تمیز دی ہے۔ اس میں اس کو ظاہر ہے کہ مختلف حالات پیش آتے ہیں، ان حالات میں اس کے اندر کے جذبات، اس کی خواہشات، اس کی رغبتیں زور کرتی ہیں، تو اللہ نے اس کے لیے کچھ حدود مقرر کر دی ہیں۔ یعنی جذبات کے لیے بھی کچھ حدود ہیں، خواہشات کے لیے بھی کچھ حدود ہیں، رغبتوں کے لیے بھی کچھ حدود ہیں۔ ان حدود کی پابندی کر کے زندگی بسر کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جزا دیں گے اور اپنی جنت میں اس کو داخل کریں گے۔ وہ ان حدود کو پامال کرتا ہے تو اس کی سزا دیں گے۔ یہ حدود کی پابندی، حدود کا لحاظ رکھنا، اس کو قرآن مجید کی اصطلاح میں تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تو تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود کے اندر رہ کر زندگی بسر کرے اور اپنے دل کی گہرائیوں میں اس بات سے ڈرتا رہے کہ اس نے اگر کبھی ان حدود کو توڑا تو اس کی پاداش سے اللہ کے سوا اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہو سکتا۔ یعنی کوئی سفارش، کوئی فدیہ، کوئی بدلہ اللہ کے یہاں کام نہیں آئے گا۔ وہاں اللہ ہی ہے جس کے ساتھ معاملہ ہوگا، اور میں اگر ان حدود کی خلاف ورزی کرتا ہوں تو مجھے اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا۔ آدمی جب اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، زبان سے کوئی بات نکالتا ہے تو یہ سوچ کر، کوئی عمل کرتا ہے تو یہ سوچ کر، انسانوں سے کوئی معاملہ کرتا ہے تو یہ سوچ کر، تو یہ تمام معاملات میں ان حدود کی پیروی کرنا، ان کا لحاظ رکھنا، ان کے بارے میں متنبع رہنا، بے پرواہ نہ ہونا، یہ تقویٰ ہے۔ اور روزہ یہ فرمایا ہے کہ اس مقصد کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزے سے یہ تقویٰ کس طرح پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جو باعث بن جاتی ہے۔ تقویٰ معمولی چیز نہیں ہے، یعنی آدمی اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ یہ جب ہم اللہ سے ڈرنے والا کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی ہوا ہے جس سے آپ کو ڈر کے رہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ مجھے ایک دن اپنے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ اس پیشی کا اندیشہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم یہ لفظ بولتے ہیں کہ ایک اچھے مہذب شہری کو قانون سے ڈرنا چاہیے۔ تو قانون سے ڈرنا، یہ کسی ہوے سے ڈرنا نہیں ہے، کسی بھوت سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اس شعوری احساس کا اعتراف کر کے زندگی بسر کرنا ہے کہ میں ایک انسان ہوں، انسان کی حیثیت سے اللہ نے مجھے عقل دی ہے، تمیز دی ہے، اور اب مجھے کوئی معاملہ بھی اگر کرنا ہے تو ان حدود کے اندر رہ کر کرنا ہے جو معاشرے کے استحکام کے لیے ضروری ہے، میری اپنی ذات کے لیے ضروری ہے۔ تو اگر آدمی ان حدود کو پامال کرتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نتائج نکلیں گے۔ ان نتائج کا اندیشہ ہے جس کو اللہ سے ڈرنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو روزے سے یہ تقویٰ، یہ اللہ کا ڈر، یہ حدود کا احساس کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تین باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ پہلی یہ ہے کہ روزہ اس احساس کو آدمی کے ذہن میں پوری قوت کے ساتھ بیدار کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ نفس کے چند بنیادی مطالبات پر حرمت کا کفر لگتے ہی یہ احساس بندگی پیدا ہونا شروع ہوتا اور پھر بتدریج بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یعنی آپ کیا کرتے ہیں، آپ چند ایسی چیزوں پر پابندی لگا دیتے ہیں جن میں عام حالات میں عقل، علم، فطرت کوئی چیز بھی پابندی لگانے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ کھانے پر پابندی، پینے پر پابندی، اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلقات قائم کرنے پر پابندی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں بالکل فطری ہیں، ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ جب کہا جاتا ہے جھوٹ نہ بولو تو اس کے حق میں بہت سے دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں، اور یہ زندگی میں پیش بھی آتا ہے۔ اب ایسی چیزوں پر پابندی لگ جاتی ہے، حرمت کا کفر لگ جاتا ہے، کہ جن کے دائیات انسان کے اندر بہت شدید ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو اصل میں یہ کیا ہے، پیاس، کھانا، ازدواجی تعلقات، یہ انسان کی جبلتیں ہیں، یعنی جو پوری قوت سے زور کرتی ہیں۔ اب یہ پوری قوت سے زور کر رہی ہوتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں اس سے رکا ہوا ہوں، تو اس سے جو احساس پیدا ہوتا ہے وہ کیا احساس ہے، وہ بندگی کا احساس ہے۔ جیسے ہی یہ حرمت کا کفر لگتا ہے، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت پیاس لگنا شروع ہوتی ہے, بھوک لگنا شروع ہوتی ہے, اور پھر آدمی اپنے آپ کو روک رہا ہوتا ہے, کون سی چیز ہے جس پہ حکمرانی کر رہی ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ احساس کہ میں ایک خدا کا بندہ ہوں, اس کا حکم ہے, مجھے اس کے قریب نہیں جانا. تو بندگی کا احساس گویا انسان کے اندر اس کے روئے روئے میں سرایت کرنے لگ جاتا ہے, یہاں تک کہ روزہ کھولنے کے وقت تک یہ اس کے پورے وجود کا احاطہ کر لیتا ہے. فجر سے مغرب تک کھانے کا ایک نوالہ اور پانی کا ایک قطرہ بھی روزے دار کے حلق سے نہیں گزرتا, اور وہ ان چیزوں کے لیے نفس کے ہر مطالبے کو محض اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل میں پورا کرنے سے انکار کر دیتا ہے. روزے کا یہ عمل جب بار بار دہرایا جاتا ہے تو یہ حقیقت روزے دار کے نہاخانہ وجود میں اتر جاتی, بلکہ اس کی جبلت میں پیوست ہو جاتی ہے کہ وہ ایک پروردگار کا بندہ ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو رمضان کے پورے مہینے میں, بشرطے کے شعور کے ساتھ روزے رکھے گئے ہوں, تو ایک ایک گھڑی میں جبلت اندر سے زور کر رہی ہوتی ہے. یعنی آپ کو سچائی کے معاملے میں, آپ کو بدکاری سے بچنے کے معاملے میں, آپ کو جھوٹ بولنے کے معاملے میں, آپ کو بددیانتی کرنے کے معاملے میں, تو تذکیر کی ضرورت پڑتی ہے, تنبہ کی ضرورت پڑتی ہے, شعور کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اندر سے وہ جبلتیں اپنے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے زور لگا رہی ہوتی ہے, بھوک لگ رہی ہوتی ہے, پیاس لگ رہی ہوتی ہے, آدمی کہتا ہے کہ میرے مالک کا حکم ہے, میں پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق میں نہیں ڈال سکتا اور کھانے کا ایک نوالہ بھی نہیں لے سکتا. تو یہ احساس گویا اس کی روح میں اتر جاتا ہے کہ وہ ایک پروردگار کا بندہ ہے, اور اس کے لیے زیبا یہی ہے کہ زندگی کے باقی معاملات میں بھی تسلیم و اعتراف کے ساتھ وہ اپنے مالک کی فرما روائی کے سامنے سپر ڈال دے. یعنی گویا یہ چیز اس کو یاد دہانی کراتی ہے, اور یاد دہانی بھی اصل میں اس کی جبلتوں پر کنٹرول کر کے دلاتی ہے. گویا اندر سے پوری قوت سے اس کو تذکیر کرتی ہے کہ باقی معاملات میں بھی اب اپنے مالک کی فرما روائی اور حکومت کا انکار نہیں کرو گے, اور خیال و عمل دونوں میں اپنی آزادی اور خود مختاری کے ادعا سے دستبردار ہو جائے. یعنی اب میرے اندر نہ کوئی خیالات ایسے پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے سرکشی پر مبنی ہوں, اور نہ میرے عمل میں یہ چیز پیدا ہوگی. تو یہ چیز ہے جو روزے کے ذریعے سے گویا انسان کی جبلت بن جاتی ہے, اس کے اندر پیوست ہو جاتی ہے, اس کے نہاخانہ وجود میں اتر جاتی ہے. اس سے ظاہر ہے کہ خدا پر آدمی کا ایمان ہر لحاظ سے زندہ ایمان بن جاتا ہے, جس کے بعد وہ محض ایک خدا کو نہیں بلکہ ایک ایسی سمیع و بصیر, علیم و حکیم اور قائم بالقسط ہستی کو مانتا ہے جو اس کے تمام کھلے اور چھپے سے واقف ہے, اور جس کی اطاعت سے وہ کسی حال میں انحراف نہیں کر سکتا. تقویٰ پیدا کرنے کے لیے سب سے مقدم چیز یہی ہے. یعنی آدمی کے اندر یہ احساس جاگزی ہو جائے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے, وہ سمیع و علیم ہے, وہ ایک بصیر ہستی ہے, کوئی چیز اس کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے, اس کی حکمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے, وہ سب معاملات انصاف کے ساتھ کرتا ہے. یہ ہے نا خدا کا شعور, خدا کی صفات کا صحیح شعور. یہ شعور روزہ بالکل زندہ کر کے آپ کی جبلت میں پیوست کر دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, اپنے آپ کو روکتے ہیں, تو گویا ایک شعوری احساس جو عام طور پر مردہ ہوتا ہے بلکہ لاشعور میں اترا ہوا ہوتا ہے بعض اوقات, وہ پوری قوت کے ساتھ آپ کے وجود کا احاطہ کر لیتا ہے. اور جیسے جیسے وقت قریب آتا ہے اور پیاس زیادہ شدت کے ساتھ ستاتی ہے, بھوک زیادہ شدت کے ساتھ رغبت دلاتی ہے, یہ احساس اتنا ہی شدید ہوتا چلا جاتا ہے کہ نہیں, مجھے اپنے مالک کا حکم ماننا ہے. تو مالک کا حکم ماننے کی یہ جو تربیت ہے, یہی اصل میں باقی زندگی میں پھر تقویٰ پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے. اصل میں تقویٰ کیا چیز ہے؟ خدا کے سمیع و بصیر ہونے کا احساس ہے جس کے بعد آدمی حدود کی پابندی کرتا ہے. تو روزے کے ذریعے سے اس احساس کو انسان کے اندر اتارا جاتا ہے. یہ ایک چیز ہوئی. دوسری یہ کہ روزہ اس احساس کو بھی دل کے اعماق اور روح کی گہرائیوں میں اتار دیتا ہے کہ آدمی کو ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے. یعنی ایک چیز اللہ کے اوصاف و صفات کا شعور ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے ایک دن اپنے مالک کے سامنے جانا ہے اور مجھے اس دن جواب دہ ہونا ہے. ماننے کو تو یہ بات ہر مسلمان مانتا ہے, لیکن روزے میں جب پیاس تنگ کرتی, بھوک ستاتی اور جنسی جذبات پوری قوت کے ساتھ اپنی تسکین کا تقاضا کرتے ہیں, تو ہر شخص جانتا ہے کہ تنہا یہی احساس جواب دہی ہے جو آدمی کو بطن و فرج کے ان مطالبات کو پورا کرنے سے روک دیتا ہے. یعنی اس وقت کیا چیز ہوتی ہے؟ ظاہر ہے خدا سامنے تو نہیں ہوتا, وہ فوراً تھپڑ مارنے کے لیے تو نہیں آ جاتا, فوراً سزا دینے کے لیے تو نہیں آ جاتا. اس وقت آپ اگر اللہ کا اندیشہ رکھتے ہیں تو اس احساس کے ساتھ رکھتے ہیں کہ ایک دن مجھے خدا کے سامنے جانا ہے. تو احساس جواب دہی ہے جو پوری قوت کے ساتھ زندہ ہو جاتا ہے. گویا آخرت کا جو تصور ہے یہ انسان کے لیے ایک زندہ حقیقت بن جاتا ہے. رمضان کا پورا مہینہ ہر روز گھنٹوں آدمی نفس کے ان بنیادی تقاضوں پر محض اس لیے پیرا لگائے رکھتا ہے کہ اسے ایک دن اپنے مالک کو منہ دکھانا ہے. یہاں تک کہ سخت گرمی کی حالت میں حلق پیاس سے چٹکتا ہے، پرفاف سامنے ہوتا ہے، وہ چاہے تو آسانی سے پی سکتا ہے مگر نہیں پیتا، بھوک کے مارے جان نکل رہی ہوتی ہے، کھانا موجود ہوتا ہے مگر نہیں کھاتا، میاں بیوی جوان ہیں، تنہائی میسر ہے، چاہے تو اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے۔ یہ ریاضت کوئی معمولی ریاضت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہی کا احساس اس سے دل و دماغ میں پوری طرح راسخ ہو جاتا ہے۔ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اگر غور کیجئے تو دوسری مؤثر ترین چیز یہی ہے، یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی سمیع و بصیر ہونے کی صفات کا شعور ہو، ایک زندہ ہستی ہے خداوند، میں اس کا بندہ ہوں، تو احساس بندگی اس کے اندر پیدا ہو جائے، اور دوسرے یہ ہے کہ آخرت میں جواب دہی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ تقوی کے لیے صبر ضروری ہے، یعنی آدمی اللہ تعالیٰ کے حدود کی اگر پابندی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے جو صفت اس کے اندر ہونا چاہیے وہ صبر کی صفت۔ تقوی کے لیے صبر ضروری ہے، روزہ انسان کو صبر کی تربیت دیتا ہے، بلکہ صبر کی تربیت کے لیے اس سے زیادہ آسان اور اس سے زیادہ مؤثر کوئی دوسرا طریقہ شاید نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر آپ کو کسی کو صبر کی تربیت دینی ہو تو اس کے لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کی کچھ جبلتوں کے تسکین پر پابندی لگا دیجیے۔ اگر وہ ان معاملات میں اپنے آپ کو ٹرین کر لیتا ہے، تربیت دے لیتا ہے، تو پھر باقی چیزوں میں بھی امید ہے کہ اپنے اوپر قابو پائے گا۔ دنیا میں ہم جس امتحان سے دوچار ہیں اس کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ ایک طرف ہمارے حیوانی وجود کی موہ زور خواہشیں ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم اس کے حدود میں رہ کر زندگی بسر کریں۔ یہ چیز قدم قدم پر صبر کا تقاضا کرتی ہے، سچائی، دیانت، تحمل، بردباری، عہد کی پابندی، عدل و انصاف، عفو و درگزر، منکرات سے گریز، فواہش سے اجتناب، اور حق پر استقامت کے اوصاف نہ ہوں تو تقوی کے کوئی معنی نہیں ہے، اور صبر کے بغیر یہ اوصاف ظاہر ہے کہ آدمی میں کسی طرح پیدا نہیں ہو سکتے۔ یعنی صبر کی صفت ہوگی تو پھر اس سے تقوی بھی پیدا ہوگا۔ روزے کا مقصد یہی تقوی ہے، اور اس کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ مقرر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، یعنی رمضان کا مہینہ جو اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزے کے مقصد سے اس کا کیا تعلق ہے، یعنی قرآن نازل ہونا شروع ہوا، روزے کا مقصد تو سمجھ میں آ گیا کہ تقویٰ پیدا کرنا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تقویٰ کس طرح روزے سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس میں رمضان کے مہینے کو مقرر کیا گیا، وجہ یہ بتائی گئی کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، تو ان دونوں باتوں کا کیا تعلق ہے؟ اس کی وضاحت ہمارے استاذ نے اپنی تفسیر میں اس طرح کی ہے کہ غور کرنے والے کو اس حقیقت کے سمجھنے میں کوئی الجھن پیش نہیں آ سکتی کہ خدا کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت عقل ہے، اور عقل سے بھی بڑی نعمت قرآن ہے، اس لیے کہ عقل کو بھی حقیقی رہنمائی قرآن ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو تو عقل سائنس کی ساری دوربینیں اور خوردبینیں لگا کر بھی اندھیرے میں بھٹکتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے جس مہینے میں دنیا کو یہ نعمت ملی وہ سزاوار تھا کہ وہ خدا کی تکبیر اور اس کی شکر گزاری کا خاص مہینہ ٹھہرا دیا گیا۔ یعنی انسان کو اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ عقل کی نعمت۔ عقل انسان کی رہنمائی کرتی ہے لیکن خود رہنمائی کی محتاج ہے بعض معاملات میں، وہ رہنمائی اس کو اللہ کی کتاب قرآن مجید سے حاصل ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک عظیم نعمت ہے جو عقل کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس میں انسان اس نعمت کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اس شکر گزاری کے اظہار کا بہترین طریقہ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کا اپنے آپ کو نمونہ بنانا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی تعلیمات سے معلوم ہوتی ہے کہ ان کے ہاں جب شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو شکر گزاری کے جذبات کا اظہار ایک تو آپ اللہ کی تکبیر، اللہ کی تحلیل، اللہ کی بڑائی بیان کر کے زبان سے کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک بہت عمدہ طریقہ ان کے یہاں ہمیشہ یہی رہا ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے، کیونکہ اس میں بندہ اطاعت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، تو بعض لوگوں نے پوچھا کہ آپ خاص اس دن کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے۔ گویا اس نعمت پر بھی کہ اللہ نے زندگی دی اور یہ ساری نعمتیں دیں، اس پر بھی شکر گزاری کا طریقہ جو پیغمبر نے اختیار کیا وہ یہ کہ آپ نے اس دن روزہ رکھ لیا۔ تو اس شکر گزاری اور تکبیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزوں کی عبادت مقرر فرمائی، جو اس تقوی کی تربیت کی خاص عبادت ہے جس پر تمام دین و شریعت کے قیام و بقا کا انحصار ہے، اور جس کے حاملین ہی کے لیے در حقیقت قرآن ہدایت بن کر نازل ہوا ہے۔ یعنی قرآن کی جو ہدایت ہے وہ اصل میں اسی مقصد سے ملی ہے۔ گویا اس حکمت قرآنی کی ترتیب یوں ہوئی کہ قرآن حکیم کا حقیقی فیض صرف ان لوگوں کے لیے خاص ہے جن کے اندر تقوی کی روح ہو، اور اس تقوی کی تربیت کا خاص ذریعہ روزے کی عبادت ہے۔ اس وجہ سے رب کریم و حکیم نے اس مہینے کو روزوں کے لیے خاص فرما دیا جس میں قرآن نازل ہوا۔ وہ لکھتے ہیں کہ دوسرے لفظوں میں اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اس دنیا کے لیے بہار ہے، اور رمضان کا مہینہ موسم بہار، اور یہ موسم بہار جس فصل کو نشو و نما بخشتا ہے وہ تقوی کی فصل ہے، یوں بھی اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا اقتباس ہے۔ یہ جو مقصد ہے یعنی تقوی حاصل کرنا، حدود کی پابندی کا احساس پیدا ہو جانا، یہ روزے سے لازماً حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھنے والے ان خرابیوں سے بچیں جو اگر روزے کو لاحق ہو جائیں تو اس کی تمام برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس روزہ رکھ لیا تو یہ چیز حاصل ہو جائے گی، اس میں کچھ خرابیاں ہیں جن سے بچنے کے لیے آدمی کو اپنی تربیت کرنی چاہیے۔ یہ خرابیاں بہت سی ہیں، مگر ان میں سے بعض ایسی ہیں کہ ہر روزے دار کو ان کے بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے۔ ان میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ لوگ رمضان کو لذتوں اور چٹخاروں کا مہینہ بنا لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں جو کچھ بھی خرچ کیا جائے اس کا اللہ کے کوئی حساب نہیں ہے، چنانچہ اس طرح کے لوگ اگر کچھ کھاتے پیتے بھی ہوں تو ان کے لیے پھر یہ مزے اڑانے اور باہر لوٹنے کا مہینہ ہے۔ وہ اس کو نفس کی تربیت کے بجائے اس کی پرورش کا مہینہ بنا لیتے ہیں، اور ہر روز افطار کی تیاریوں میں صبح کو شام کرتے ہیں۔ یعنی روزہ رکھنے کے بعد اصل میں جس چیز کی تیاری شروع ہوتی ہے وہ تقویٰ نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، حدود آشنائی نہیں ہے، وہ افطار ہے، اس کی تیاری کا ہے۔ وہ جتنا وقت روزے سے ہوتے ہیں یہی سوچتے ہیں کہ سارے دن کی بھوک پیاس سے جو خلا ان کے پیٹ میں پیدا ہوا ہے اسے وہ اب کن کن نعمتوں سے بھریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اول تو روزے سے وہ کچھ پاتے ہی نہیں، اور اگر کچھ پاتے ہیں تو اسے افطار کے وقت کھو دیتے ہیں۔ ایک خرابی یہ، یعنی انسان کو یہ چاہیے کہ وہ روزے کے مہینے میں جو عام معمول میں کھاتا پیتا ہے، سادہ غذا، اسی طریقے سے ویسے ہی رکھے۔ اگر وہ اتنی بڑی عبادت کر رہا ہے اور اپنی تربیت کے لیے کر رہا ہے تو پھر اپنے اندر اس کو اس عبادت کے فوائد سمیٹنے کے دائیات بھی پیدا کرنے چاہیے۔ اس خرابی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر کام کی قوت کو باقی رکھنے کے لیے کھائے پیے تو ضرور، لیکن اس کو جینے کا مقصد نہ بنا لے۔ جو کچھ بغیر کسی اہتمام کے مل جائے اس کو اللہ کا شکر کرتے ہوئے کھا لے۔ گھر والے جو کچھ دسترخوان پر رکھ دیں وہ اگر دل کو نہ بھی بھائے تو اس پر خفا نہ ہو۔ اللہ نے اگر مال و دولت سے نوازا ہے تو اپنے نفس کو پالنے کے بجائے اس مہینے میں اسے غریبوں اور فقیروں کی مدد اور ان کے کھلانے پلانے پر خرچ کریں۔ یعنی اگر کچھ دیا ہے اللہ نے تو بجائے اس کے کہ انواع و اقسام کے کھانوں ہی پر وہ لٹا دیا جائے، اس کا ایک دوسرا مصرف بھی موجود ہے کہ جو عام حالات میں پکتا ہے وہ کھائیے، لیکن اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ انفاق کریں۔ یہ چیز یقیناً اس کے روزے کی برکتوں کو بڑھائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ انفاق کے معاملے میں بھی یہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ حضور عام حالات میں بھی سب سے زیادہ فیاض تھے، لیکن رمضان میں تو گویا سراپا جود و کرم بن جاتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ گویا جیسے ہوا چلتی ہے اس طرح آپ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے تھے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کی حالت میں چونکہ طبیعت میں کچھ تیزی پیدا ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بعض لوگ روزے کو اس کی اصلاح کا ذریعہ بنانے کی بجائے اسے بھڑکانے کا بہانہ بنا لیتے ہیں۔ وہ اپنے بیوی بچوں اور اپنے نیچے کام کرنے والوں پر ذرا ذرا سی بات پر برس پڑتے، جو منہ میں آیا کہہ گزرتے، بلکہ بات بڑھ جائے تو گالیوں کا جھاڑ باندھ دیتے ہیں، اور بعض حالتوں میں اپنے زیر دستوں کو مارنے پیٹنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اس کے بعد وہ اپنے آپ کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیتے ہیں کہ روزے میں ایسا ہو ہی جاتا۔ یعنی ایک یہ مسئلہ، ہر حد کو پھلانگ جائیں گے اور اس بات کہیں گے جی روزہ رکھا ہوا تھا، اب آدمی کیا کرے، کچھ تیزی آ جاتی ہے طبیعت میں۔ یعنی وہ چیز جو حقیقت میں کنٹرول کا باعث بننی چاہیے تھی، وہی چیز بہانہ بنا کے ہر حد کو توڑنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ آدمی اس طرح کے موقع پر روزے کو اشتعال کا بہانہ بنانے کے بجائے اس کے مقابلے میں ایک ڈھال کی طرح استعمال کرے، اور جہاں اشتعال کا کوئی موقع پیدا ہو فوراً یاد کرے کہ میں روزے سے ہوں۔ یعنی الٹ صورتحال ہونی چاہیے۔ آپ کا ارشاد ہے روزے ڈھال ہیں، لہذا تم میں سے جس شخص کا روزہ ہو نہ بے حیائی کی باتیں کرے اور نہ جہالت دکھائے، پھر اگر کوئی گالی دے یا لڑنا چاہے، یعنی ایک تو یہ نا کہ آپ کسی پر پل پڑیں کسی کو گالی دیں، اگر کوئی گالی دے دے روزے کی حالت میں یا لڑنا چاہے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میرے بھائی میں روزے سے، حضور نے فرمایا کہ جواب میں کہو انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ اگر روزہ رکھنے والا غصے اور اشتعال کے ہر موقع پر یاد دہانی کا یہ طریقہ اختیار کرے گا تو آہستہ آہستہ دیکھے گا کہ اس نے اپنے نفس کے شیطان پر اتنا قابو پا لیا ہے کہ اب وہ اسے گرا لینے میں کم ہی کامیاب ہوتا ہے۔ شیطان کے مقابلے میں فتح کا یہ احساس اس کے دل میں اطمینان اور برتری کا احساس پیدا کرے گا، اور روزے کی یہی یاد دہانی اس کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے گی۔ پھر وہ وہیں غصہ کرے گا جہاں اس کا موقع ہوگا، وقت بے وقت اسے مشتعل کر دینا کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے روزے کے ان آداب سے واقفیت حاصل کر کے آدمی اس خرابی پر قابو پا سکتا ہے۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ بہت سے لوگ جب روزے میں کھانے پینے اور اس طرح کی دوسری دلچسپیوں کو چھوڑتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بھی انسان کی دلچسپی کی چیزیں ہیں، چھوڑ دیتا ہے آدمی، تو اپنی اس محرومی کا مداوع ان دلچسپیوں میں ڈھونڈنے لگتے ہیں جن سے ان کے خیال میں روزے کو کچھ نہیں ہوتا بلکہ وہ بہل جاتا ہے۔ یعنی ایک تصور یہ بھی ہے کہ ذرا روزے کو بہلا لیا جائے، وہ روزہ رکھ کر تاش کھیلیں گے، ناول اور افسانے پڑھیں گے، نغمے اور غزلیں سنیں گے، فلمیں دیکھیں گے، دوستوں میں بیٹھ کر گپ ہانگیں گے، اور اگر یہ سب نہ کریں گے تو کسی کی غیبت اور حجبی میں لپٹ جائیں گے۔ یعنی ایسی کوئی نہ کوئی مشغولیت وہ تلاش کر لیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ مشغولیتیں ایسی ہیں جو عام حالات میں کوئی ناجائز مشغولیتیں نہیں ہیں، لیکن روزے کا مہینہ تقویٰ پیدا کرنے کا مہینہ ہے، اس کو بہلانے کے لیے آدمی کو ان مشغولیتوں میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ روزے میں پیٹ خالی ہو تو آدمی کو اپنے بھائیوں کا گوشت کھانے میں ویسے ہی بڑی لذت ملتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی کی برائی کرنا شروع کر دی، کسی کی چگلی کھانا شروع کر دی، گویا یہ بھی ایک غذا ہے۔ جو پیٹ خالی ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ اس سے اپنے پیٹ کو بھر لیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات صبح اس مشغلے میں پڑھتے ہیں اور پھر مؤذن کی اذان کے ساتھ ہی اس سے آج کھینچتے ہیں۔ یعنی مجلس لگی، صبح بیٹھ گئے، اور اس کے بعد افطار کی آواز ہی ان کو پھر اس سے نکالتی۔ بعض لوگ اس حد تک روزے کو پامال کر بیٹھتے ہیں۔ اس خرابی کا ایک علاج تو یہ ہے کہ آدمی خاموشی کو روزے کا ادب سمجھے اور کوشش کرے کہ کم سے کم اناپ شناپ کہنے اور جھوٹی سچی اڑانے کے معاملے میں تو اس کی زبان پر تالا لگا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کچھ ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی یہ بات بتا دی کہ روزے کا اصلی مقصود جو ہے وہ تو انہی معاملات میں آدمی کو حدود آشنا کرنا ہے۔ تو اب اگر آدمی نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا ہے، روزہ رکھ کر غیبت کرنی ہے، روزہ رکھ کر بھی چگلی کھانی ہے، روزہ رکھ کر بھی لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، تو پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس کا دوسرا علاج یہ ہے کہ جو وقت ضروری کاموں سے بچے اس میں آدمی قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے اور دین کو سمجھے، یعنی اس مہینے کو دین کے فہم، دین کی بصیرت پیدا کرنے کا ذریعہ بنا لینا چاہیے۔ پہلے سے ہی پروگرام بنا لینا چاہیے کہ اس مہینے میں مجھے اس طریقے سے اپنی تربیت کرنی ہے۔ روزے کی اس فرصت کو غنیمت جان کر اس میں قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کا کچھ حصہ یاد کر لے، اس طرح وہ روزے میں ان مشغلوں سے بچے گا اور بعد میں یہی ذخیرہ اللہ کی یاد کو اس کے دل میں قائم رکھنے کے لیے اس کے کام آئے گا۔ یعنی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ صرف روزہ ہی رکھنے کا نہیں ہے، بلکہ جو عام حالات میں انسان کو وقت نہیں ملتا، کچھ دعائیں یاد کر لے، کچھ قرآن کا مطالعہ کر لے، کچھ چیزیں جن کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ اس کو دین میں کچھ بصیرت پیدا کرنے کے لیے سیکھنی چاہیے، ان کے سیکھنے کا اہتمام کر لے، تو اس طرح ایک مشغولیت مل جائے گی اور وہ پھر ان مشغولیتوں میں نہیں پڑے۔ چوتھی خرابی یہ ہے کہ آدمی بعض اوقات روزہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے گھر والوں اور ملنے جلنے والوں کی ملامت سے بچنے کے لیے رکھتا ہے، اور کبھی لوگوں میں اپنی دینداری کا بھرم قائم رکھنے کے لیے یہ مشقت جھیلتا ہے۔ یہ چیز بھی ظاہر ہے کہ روزے کو روزہ نہیں رہنے دیتی۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی روزے کی اہمیت ہمیشہ اپنے نفس کے سامنے واضح کرتا رہے اور اسے تلقین کرے کہ جب کھانا پینا اور دوسری لذتیں چھوڑ ہی رہے ہو تو پھر اللہ کے لیے کیوں نہیں چھوڑتے۔ اس کے ساتھ رمضان کے علاوہ کبھی کبھی نفلی روزے بھی رکھے اور انہیں زیادہ سے زیادہ چھپانے کی کوشش کرے۔ اس سے امید ہے کہ اس کے یہ فرض روزے بھی کسی وقت اللہ ہی کے لیے خالص ہو جائیں۔ رمضان کا روزہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی آدمی رکھ سکتا ہے، لیکن یہ کہ اگر نفل روزے بھی کبھی کبھی رکھ لیا جائیں تو اس سے آدمی کو روزے کی اہمیت کا بھی احساس ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر اس کے فرض روزے بھی اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفل روزے خود رکھے ہیں یا لوگوں کو اسی مقصد سے ان کے رکھنے کی ترغیب دی ہے، ان کے بارے میں معلوم ہو جانا چاہیے کہ ایک آدمی کے اندر ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ اگر مجھے اللہ کچھ نفل روزے رکھنے کی توفیق دیتا ہے تو میں ان دنوں میں روزے رکھوں جس میں اللہ کے پیغمبر بھی نفل روزے رکھتے تھے۔ تو ان میں سے ایک یوم عاشور کا روزہ ہے۔ روایتوں میں اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے. آپ بالعموم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم اس کا اہتمام کرتے تھے, بلکہ رمضان کے روزوں سے پہلے تو یہ روزہ آپ لازماً رکھتے اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیتے تھے, اس پر ابھارتے, اس کے معاملے ان پر نگران رہتے تھے. اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ قریش بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے, اور ایک یہ بیان کی گئی ہے کہ یہود اس دن کا روزہ رکھتے تھے. حضور نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ دن ان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. موسیٰ اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس دن نجات عطا فرمائی اور فرعون اور اس کی قوم کو دریا میں غرق کر دیا. تب موسیٰ علیہ السلام نے اس پر شکرانے کا روزہ رکھا تھا. حضور نے فرمایا موسیٰ سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے, چنانچہ آپ نے بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کی ہدایت فرمائی. تو اس یوم عاشور کا, 10 محرم کا روزہ حضور رکھتے تھے. یوم عرفہ کا روزہ, یعنی جس دن حج ہو رہا ہوتا ہے, اس دن کی فضیلت ہر مسلمان کو معلوم ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس میں روزہ رکھا جائے تو اس کے سلے میں توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ بخش دیں گے. یہ جو گناہ بخش دیں گے اس کے بارے میں جگہ جگہ واضح کر چکا ہوں کہ اس سے وہ صغیرہ گناہ اور چھوٹے گناہ اور غلطیاں اور لغزشیں مراد ہوتی ہیں, وہ گناہ مراد نہیں ہوتے کہ جن میں تلافی کرنا ضروری ہے اور جن میں توبہ کرنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ عنایت فرماتے ہیں. تاہم حج کے موقع پر آپ نے یہ روزہ نہیں رکھا, یعنی یہ عام لوگ جو حج نہیں کر رہے وہ روزہ رکھتے ہیں. حج کے موقع کے اوپر, حج خود ایک مشقت کی عبادت ہے, تو اس میں آپ نے یہ روزہ نہیں رکھا. اس کی وجہ ظاہر ہے یہی ہے کہ یہ مشقت کی عبادت ہے, تو اس میں دو چیزوں کو جمع کرنا آپ نے پسند نہیں فرمایا. شوال کے روزے, ان روزوں کی فضیلت بھی روایتوں میں بیان ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے متصل بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے, وہ گویا عمر بھر روزے سے رہا. یعنی جیسے ہی رمضان ختم ہوا تو عید کے وقفے کے بعد پھر 6 روزے اگر رکھ لیے ہیں تو یہ بھی روزے بڑی فضیلت کے ہیں. ہر مہینے میں حضور 3 روزے رکھا کرتے تھے, یہ بھی آتا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کی ترغیب دی اور ان کے بارے میں وہی بات فرمائی ہے جو اوپر شوال کے روزوں کے بارے میں بیان ہوئی ہے. یعنی اگر کسی آدمی نے یہ روزے اہتمام کے ساتھ رکھے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کے یہاں عمر بھر کے روزہ رکھنے کا اس کو اجر ملے گا. سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ حضور خود بھی یہ روزے رکھتے تھے, تاہم ان کے لیے کوئی دن متعین نہیں تھے. آپ جب چاہتے پورے مہینے میں کسی وقت یہ روزے رکھ لیتے تھے. بعض صحابہ کو البتہ آپ نے ہدایت فرمائی ہے کہ وہ چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو یہ روزے رکھیں, یعنی ان کو آپ نے پسند کیا, لوگوں کو ترغیب بھی دی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص دن ہی تھے. آپ جب بھی چاہتے ہر مہینے میں کوشش کرتے تھے کہ 3 روزے رکھ لیں. پیر اور جمعرات کو بھی حضور کا روزہ رکھنا ثابت ہے. حضور نے یہ روزے بھی رکھے ہیں, لیکن لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا پیر اور جمعرات کو دن لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. نیز فرمایا کہ پیر کا دن میری پیدائش کا دن ہے اور مجھ پر قرآن کا نزول بھی اسی دن ہوا تھا, تو گویا اس کی شکر گزاری میں آپ نے روزہ رکھا. شعبان کے روزے, رمضان کے علاوہ یہی مہینہ ہے جس میں رسول اللہ علیہ وسلم زیادہ تر روزے سے رہتے تھے. یعنی آپ رمضان کے علاوہ گویا روزوں کی تیاری کے لیے شعبان میں روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے. سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے شعبان سے زیادہ آپ کو کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. ان کے علاوہ بھی, یعنی یہ روزے تو حضور کے روزے ہیں, لوگ چاہیں تو کسی اور موقع پر نفل روزے رکھ سکتے ہیں. زیادہ روزوں کی خواہش رکھنے والوں کو آپ نے ہدایت فرمائی کہ وہ اس معاملے میں سیدنا داؤد علیہ السلام کی پیروی کریں, جو ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے. تنہا جمعے کو روزے کے لیے خاص کر لینے, پورا سال روزے رکھنے اور عید کے دنوں میں روزہ رکھنے کو البتہ آپ نے پسند نہیں کرنا. یعنی ان کے علاوہ باقی دنوں میں لوگ جس طرح بھی چاہیں روزے رکھ سکتے ہیں. حضور کے روزوں کی یہ تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے, لیکن یہ ظاہر ہے کہ آپ کا اسوہ ہے, آپ کا نمونہ ہے, اس میں کوئی چیز لازم نہیں کی گئی. لوگ چاہیں تو ان دنوں میں روزہ رکھیں اور چاہیں تو باقی کسی دن میں اپنی سہولت کے لحاظ سے کچھ نفل روزے رکھ لیں. یہ چیز انسان کے لیے گویا تقویٰ پیدا کرنے کا اور خلوص پیدا کرنے کا, اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.